सब बन गए हैं फूटे करम, खैरियत से हूँ। सब बन गए हैं फूटे करम, खैरियत से हूँ। अब दुख न दर्द है न सितम, खैरियत से हूँ। इश्क़े नबी में अब चाहिए न जाओ हशम, खैरियत से हूँ। अब चाहिए न जाओ हशम, खैरियत से हूँ। अब दुख न दर्द है सितम, खैरियत से हूँ। इशरत बना हूँ जब से मैं शैदा हुजूर का, इशरत बना हूँ जब से नहीं है आंखें ये नम, खैरियत से हूँ। तब से नहीं है आंखें ये नम, खैरियत से हूँ। जब से हुआ है उनका करम, खैरियत से हूँ। अब दुख न दर्द है न सितम, खैरियत से हूँ।
सामेईन, अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में रिश्तेदारों और आयजा की जो मोहब्बत रखी है, इसे कायम रखना ही इंसानी फितरत का तकाजा बताया गया है। इस फितरी तकाजे को पूरा करने से न सिर्फ इंसान को तन्हाई का एहसास नहीं होता है, बल्कि इसको कई बहुत से फ़ायदे भी होते हैं। इस सिलसिले में इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सिले रहम करने से आमाल पाकीज़ा होते हैं, अमवाल ज़्यादा हो जाता है, बलाएं दूर होती हैं, हिसाब आसान होता है, यानी क़यामत के दिन जो हिसाब होगा वो आसान हो जाएगा, और मौत में ताखीर डाल दी जाती है, यानी मौत ताखीर से आती है। ये फ़वाद हैं सिले रहम करने से, यानी अपने आयज़ा अकरबा और दोस्तों वगैरह से मिलने जुलने और मुलाकात करने का एक फ़ायदा ये भी है। तो सामेईन, अब हम पेश करने जा रहे हैं अगला प्रोग्राम, यादों के झरोखे। तो समाप्त फरमाइए प्रोग्राम यादों के झरोखे।
यादों के झरोखे। Thank you.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں یکم اردیبہشت 22 شوال اور 21 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اسلامی جمہوریہ ایران میں یکم اردیبہشت کو یوم شیخ سعدی قرار دیا گیا ہے، اور ہر سال اس دن اس سلسلے میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی سن 606 ہجری قمری میں شیراز میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے. انہوں نے بغداد کے نظامیہ مدرسے سے ادبی اور دینی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد انہوں نے عراق، شام اور حجاز کا سفر کیا. شیخ سعدی 7ویں صدی ہجری کے وسط میں شیراز واپس آ گئے. انہوں نے سن 655 ہجری قمری میں بوستان اور سن 656 ہجری قمری میں گلستان کتاب تحریر کی. شیخ سعدی نے اپنی باقی عمر اپنے آبائی وطن میں گزاری، اور سن 691 ہجری قمری میں 85 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. انہیں شیراز میں ہی سپرد خاک کیا گیا. یکم اردیبہشت سن 1377 ہجری شمسی کو آیت اللہ مرتضیٰ نجفی بروجردی کو عراق کی ڈکٹیٹر صدام حکومت کے ایجنٹوں نے شہید کر دیا. وہ سن 1307 ہجری شمسی میں عراق کے شہر نجف اشرف میں ایک علمی اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آیت اللہ سید محسن حکیم اور سید ابوالقاسم الخوئی جیسے عظیم اساتذہ کے درس خارج میں شرکت کی اور عظیم علمی مدارس طے کیے. آیت اللہ مرتضیٰ نجفی بروجردی نے تقریباً 40 سال تک آیت اللہ العظمیٰ خوئی کے دروس میں شرکت کی، اور ان کے فقہ و اصول کے دروس کو 40 جلدوں پر مشتمل کتاب کی صورت میں شائع کیا. صدام کی ڈکٹیٹر حکومت نے انہیں کئی بار صحن علوی میں نماز پڑھانے اور نوجوانوں کے ساتھ رابطہ بڑھانے سے روکا، لیکن انہوں نے ان احکامات کی تعمیل نہ کی، جس کی بنا پر عراق کی باسی حکومت نے ان پر کئی قاتلانہ حملے کرائے. آخر کار یکم اردیبہشت سن 1377 ہجری شمسی کو ایک قاتلانہ حملے میں وہ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے. انہیں نجف اشرف میں ہی سپرد خاک کیا گیا. بائیس شوال سن 341 ہجری قمری کو ایران کے 4ویں صدی ہجری کے معروف شاعر ابو اسحاق قصائی مروزی پیدا ہوئے. ان کا دور سامانی حکومت کے اختتام اور غزنوی حکومت کے آغاز کا دور تھا. وہ ابتدا میں بادشاہوں کی مدح کیا کرتے تھے، لیکن فکر و عقیدے میں تبدیلی کے باعث زہد اختیار کیا، اور صرف واعظ و نصیحت پر مشتمل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی مدح میں شعر کہے. قصائی مروزی کو نئے نئے مضامین نکالنے اور تشبیہوں پر عبور حاصل تھا. انہوں نے فارسی میں قصیدہ گوئی کو کمال عطا کیا. بائیس شوال سن 1151 ہجری قمری کو 12ویں صدی ہجری کے عظیم دانشور اور عالم محمد حسین خاتون آبادی کا انتقال ہوا. انہیں فقہ، ادب اور حدیث میں مہارت حاصل تھی. انہوں نے معتبر احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی. محمد حسین خاتون آبادی کی کتاب الالواح السماویہ اور عظیم فقہی کتاب شرح لما پر حاشیہ قابل ذکر ہے. اکیس اپریل سن 829 عیسوی کو برطانیہ کے پہلے بادشاہ ایکبرٹ طویل جنگ کے بعد برسر اقتدار آئے. ایکبرٹ کے برسر اقتدار آنے سے قبل برطانیہ میں طوائف الملوکی تھی اور برطانیہ مختلف حصوں میں بٹا ہوا تھا. ایکبرٹ نے جنگ کے بعد برطانیہ کی تمام ریاستوں کے بادشاہوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا تھا. اکیس اپریل سن 1910 عیسوی کو امریکہ کے مشہور مصنف اور نقاد مارک ٹوین کا 75 برس کی عمر میں انتقال ہوا. انہوں نے زندگی کے ابتدائی حصے میں ملاح کی حیثیت سے کام کیا. پریس میں بھی نوکری کی اور ابتدائی عمر کا ایک حصہ سونے کی تلاش میں گزارا. اس کے بعد وہ تصنیف و تالیف کی طرف راغب ہوئے. انہوں نے بچوں اور کم سن لوگوں کے لیے بہت سی کہانیاں تحریر کیں. اور 21 اپریل سن 1938 عیسوی کو بر صغیر کے عظیم شاعر، مفکر اور فلسفی علامہ اقبال نے وفات پائی. وہ 1877 میں صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. علامہ اقبال نے ایم اے کرنے کے بعد 4 سال تک جرمنی اور برطانیہ میں تعلیم حاصل کی اور فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. علامہ اقبال نے زمانے طالب علمی میں ہی شعر کہنے شروع کر دیے تھے. نالہ یتیم ان کی پہلی نظم تھی. علامہ اقبال نے یورپ سے واپسی کے بعد مسلمانوں میں اتحاد اور بیداری کی تحریک کا آغاز کیا. انہیں ہندوستان میں اصلاح اور دینی بیداری کی تحریک کا علمبردار اور نظریہ پاکستان کا بانی سمجھا جاتا ہے. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے. امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک اگر دور ہو جائے تو دوسرا بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے. دیکھیے، مومن ہمیشہ حیا کا پیکر ہوا کرتا ہے. آج بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو علل اعلان بے حیائی کی نمائش کرتے ہیں اور مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، جبکہ اس حدیث کی روح سے مومن وہ ہے کہ جو بے حیا نہیں ہوتا، بے حیائی کے کام نہیں کرتا ہے. کیونکہ حیا اور ایمان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جب یہ دونوں ساتھ رہیں گے تبھی کچھ ہو پائے گا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک کسی ایک کا بھی دامن چھوٹ گیا تو پھر دوسرے کا دامن بھی چھوٹ سکتا ہے۔ اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک اگر دور ہو جائے تو دوسرا بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ آپ کا ایک دوسرا قول بھی ہے کہ پیٹ اور جنسی مسائل میں بے راہ و روی سے بچنا افضل ترین عبادت ہے۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام، ایران فن تعمیر۔ تو سماعت فرمائیے یہ پروگرام۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران کے معروف فنکار جناب ماہر النقش کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، محمود ماہر النقش کی پیدائش 1922 عیسوی میں شہر اصفہان میں ہوئی۔ وہ ایران میں فن تعمیر اور ٹرائلز کے کاموں کے ماہر اور استاد تھے۔ وہ اپنے بچپن کے بارے میں اس طرح سے کہتے ہیں، جب میں 5 سال کا تھا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا اور پھر میں حصول علم کے لیے تہران آ گیا اور دوسری عالمی جنگ کے بعد تہران میں ہی رہائش پذیر ہو گیا۔ میرے والد روایتی معمار تھے اور میں اسی بچپن سے ہی معماری اور ٹائلوں کے کام نیز خوبصورت رنگوں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ میں 7ویں کلاس میں تھا کہ میرے ریاضی کے معلم نے مجھ سے کہا کہ ہندسے کی کلاس سے متعلق خطوط کھینچو۔ میں نے جواب دیا کہ میں خط کھینچنا نہیں جانتا لیکن گرا کشی جانتا ہوں۔ گرا کشی ان ٹائلوں کو کہتے ہیں جن میں مختلف ڈیزائنیں اور نقشے چند ہندسی شکلوں کے ساتھ ایک دوسرے کے پہلو میں قرار پاتے ہیں اور ایک مجموعی شکل وجود میں لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سے ہمارے تعلیمی سال کے آخر تک معلم ہم سے یہی چاہتے تھے کہ میں وہی ڈیزائنیں کھینچوں جو میرے دماغ و خیال میں ہیں۔
سامعین، اسلامی نقوش کی تصویر کشی اور صفویہ دور کے طرز پر ٹائلوں کے نقوش کی مشق محمود ماہر النقش کی اہم سرگرمیاں شمار ہوتی ہیں۔ یہ ہنر مند ایک مدت تک ایران کی علم و صنعت یونیورسٹی میں معماری کی تدریس میں مشغول رہے، لیکن اپنی عمر کے بیشتر حصے میں ایران کی کاشیکاری یا ٹائلنگ کے شعبے میں تحقیقاتی کام انجام دیتے رہے۔ اسی طرح ٹائلیں بنانے اور گنبد کی ڈیزائن کا کام محمود ماہر النقش کی دائمی دلچسپیوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہی امر اس بات کا باعث بنا کہ ان کے متعدد آثار پورے ایران میں پائے جائیں۔ محمود ماہر النقش ایران میں ٹائلیں لگانے کے کام کے عروج کا زمانہ تیموری دور میں مورق ٹائلوں اور صفوی دور میں 7 رنگوں والی ٹائلوں کو قرار دیتے ہیں۔ اب تک ان کی 25 جلد کتابیں ٹائلنگ اور معماری کے تعلق سے منظر عام پر آ چکی ہیں، کہ جن میں سے بعض جیسے عمارت کے عملی اصول، عمارت کے فنی اصول، بنائی اسکرپٹ، فیروزے کا رول، اینٹیں اور ان کا رول، اور اصفہان کی مسجد حکیم کی معماری قابل ذکر ہیں۔ کچھ برسوں قبل محمود ماہر النقش نے ایرانی ٹائلنگ میں ڈیزائن اور پرفارمنگ کا رول نامی گرانبہا تحقیقی کتاب 5 جلدوں میں شائع کی، کہ جس میں دقت اور بلندی نظر کے ساتھ ٹائلوں کے کام کے علم و ہنر کے رموز کے ایک اہم حصے نیز فنی اور ہندسی نقوش کو اس روش پر بیان کیا گیا کہ جو طالبان علم کے لیے سیکھنے اور اس سے مطابقت کرنے کے قابل ہو۔
سامعین، خطوط اور لکیریں بظاہر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، جبکہ ان کا مجموعہ کسی تحرک اور نقل و حرکت کا حامل ہوتا ہے یا نظریات کا خاکہ ہوتا ہے۔ لکیروں کے پیچ و خم ایک صفحے میں جمع ہو جاتے ہیں اور ہر دیکھنے والے کی توجہ کو اپنی سمت مبذول کرتے ہیں۔ یہ تحرک لکیروں کو جا وجا کرنے والے فرد کی فکر سے حاصل ہوتا ہے، البتہ اس کام کے وسائل جیسے برش، پینسل، جپسم، آئل پینٹ، واٹر کلر ان لکیروں اور خطوط کو وجود میں لانے میں اہم کردار کے حامل ہوتے ہیں، لیکن اس کی تخلیق کرنے والے استاد کی مہارت بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ وہ پینٹر یا ٹائل آرٹسٹ کے ہنر اور کام کی حساسیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک نقاش یا پینٹر اپنی مہارت اور توانائی پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک خوبصورت نقش کی تخلیق کر سکتا ہے، لیکن لکیریں دیکھنے والوں کے ادراک کے لحاظ سے یکساں نہیں ہوتی، بلکہ مختلف افراد کے نزدیک اس کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں۔ لکیریں کبھی کھردری لگتی ہیں اور کبھی نرم و لطیف ہوتی ہیں، کبھی مضبوط ہوتی ہیں اور کبھی کمزور۔ اس مقام پر ہنرمند کو یہ بات درک کرنے کی ضرورت ہے کہ کس حصے میں کس خط اور لکیر کا استعمال کریں۔ لکیروں میں سے ہر ایک دیکھنے والوں میں مخصوص احساس پیدا کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نقش یا تصویر دیکھنے والے کو آرام و سکون حاصل ہوتا اور کبھی ہیجان پیدا ہو جاتا ہے۔
سامعین، استاد ماہر النقش نے اسی طرح کتیبوں کے بارے میں بہت سی تصویروں اور ڈیزائنوں کا ذکر کیا ہے کہ جن میں حضرت علی علیہ السلام کا نام مختلف شکلوں اور ڈیزائنوں میں تحریر کیا گیا ہے۔ استاد ماہر النقش اس قسم کی لکیروں کی شناخت اور ڈیزائنوں کے مطالعے کو اسلامی دور میں ایران کی معماری کے جائزے کے لیے بنیادی شرط قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایران کے شہروں میں دینی مدارس اور مساجد کے بہت سے دروازے پیغمبر اسلام کی معروف حدیث سے مزین کیے گئے ہیں۔ یہ حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک کو صدیوں قبل سے ماہر خطاطوں نے مختلف ڈیزائنوں میں تحریر کیا ہے۔ خط نستعلیق میں اس حدیث کو کچھ اس طرح سے تحریر کیا گیا ہے کہ کلمہ العلم کو کشیدہ صورت میں لکھا گیا ہے اور نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کے اوپر قرار پایا ہے۔ اس قسم کی لکھاوٹ کا ایک نمونہ شہر مقدس قم کے مدرسے دارالشفا کے دروازے کے اوپر موجود ہے۔ واضح رہے کہ مدرسے دارالشفا مدرسے فیضیہ سے ملا ہوا ہے اور حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے قریب واقع ہے۔
سامعین، ڈیزائن اور ٹائلنگ آرٹ کے اس محقق کو 1982 میں ایک اعلی محقق کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا اور انہوں نے معماری اور اسلامی ڈیزائن اور ٹائلنگ کے شعبے میں قرآن کریم کے منتخب خادم کا لقب حاصل کیا ہے۔ ماہر النقش کا خیال ہے کہ ایران کی معماری ہخامنشیوں کے دور سے عروج پر رہی ہے، حتیٰ ہندوستان میں تاج محل کی عمارت بھی کہ جو دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتی ہے، ایک ایرانی معمار استاد عیسیٰ شیرازی نے تعمیر کی ہے۔ وہ ایران کی معماری میں ٹائلنگ کا فن وجود میں آنے کا زمانہ، ایران میں اسلام کی آمد کا زمانہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اسلام انسانوں اور دیگر زندہ چیزوں کی مجسمہ سازی اور مصوری سے منع کرتا ہے، اور یہی امر باعث ہوا کہ ہنرمندوں نے نقاشی وار معماری کے شعبے میں نئی ایجادات کی۔
سمین، استاد ماہر النقش کا 24 اسفند 1389 ہجری شمسی مطابق 15 مارچ 2011 کو 88 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ 18 دسمبر 2010 کو شہر میونخ میں لگائی گئی ایرانی نمائش میں، جو سرزمین نیائش کے نام سے تھی، اس ہنرمند نے اپنے جدید فن پاروں کے ساتھ شرکت کی تھی۔ ایرانی معمار اور ٹائل آرٹسٹ محمود ماہر النقش نے اس نمائش گاہ میں کہا تھا کہ گزشتہ ایک صدی میں ایرانی و اسلامی ہنر کے طور پر ایرانی معماری میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور اس کے ارتقاء کا جائزہ اس نمائش میں لیا جائے گا۔ انہوں نے اس نمائش کی افتتاحی تقریب میں ایران کی معماری کو مقدس اور گراں قدر بتاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ فن تعمیر قدیم دور سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے اور دنیا میں اس کی مثال اور نمونے نہیں پائے جاتے۔ اسی سبب سے اور ایران کے ٹائلیں لگانے کے کام کے فن کے تحفظ کی کوششوں کے سلسلے میں ہم بہت زیادہ اقدامات، مثال کے طور پر کتابوں کی چھپائی اور پوری دنیا میں نمائشوں کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اس نمائش گاہ کی افتتاحی تقریب میں دنیا کی 7 رنگوں والی سب سے بڑی ٹائل کا، کہ جس پر حضرت علی علیہ السلام کا اسم گرامی تحریر تھا، رونمائی کی گئی۔ اس خوبصورت ٹائل کا سائز 60x60 سینٹی میٹر ہے، کہ جو استاد ماہر النقش کا ایک بہترین کارنامہ اور ٹائلز کے فن کی دنیا میں ایک شاہکار ہے۔
عزیز سامعین، اس ایرانی فنکار کی زندگی کا ایک مختصر جائزہ لینے کے بعد ایرانی ثقافت و معماری کے فن پر مشتمل یہ سلسلے وار پروگرام اب اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم نے اس موضوع سے متعلق گزشتہ 80 پروگراموں میں کوشش کی کہ آپ کو ایرانی فن تعمیر اور اس کے نمونے جو ایران اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آشنا کرائیں۔ اگرچہ ایک ایرانی کہاوت ہے کہ شنیدن کئی بوت مانند دیدن، سنی جانے والی بات دیکھنے کی مانند کب ہوتی ہے۔ بہر صورت ہر ملک کی معماری کا جائزہ لینے سے اس سرزمین کے عوام کے عقائد و ثقافت سے کسی حد تک آشنائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایرانی فن تعمیر کے جائزے میں اہم نقطہ سرزمین ایران اور اس سرزمین کے عوام کے عقائد کا معماری کے ان آثار کے ساتھ پایا جانے والا وہ استوار بندھن ہے کہ جس نے ایرانی تاریخی آثار کو خوبصورت اور قابل دید آثار میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس سرزمین کی تاریخ کی تدوین کے آغاز سے لے کر اب تک ایران کی معماری کے اصلی خطوط اور اہداف کا سرسری جائزہ لینے سے در حقیقت ایسی شاہراہ کھل جاتی ہے کہ جس سے انسان ایران کی سرزمین کی قدیم تہذیب کے قلب تک پہنچ جاتا ہے۔
سامعین، ہمارے اس سلسلے وار پروگرام کو سننے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے ضرور ہمارے ان پروگراموں سے استفادہ کیا ہوگا، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی اس سے بہتر انداز میں آپ کے لیے نئے پروگرام ترتیب دے سکیں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمیں اس پروگرام سے اب اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
نظر کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد
اتحاد
ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے
گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا با مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ بالواسطہ ایٹمی مذاکرات میں ہمارا بنیادی مطالبہ ظالمانہ پابندیوں کا خاتمہ ہے، ایرانی وزارت خارجہ کا اعلان۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے، متعدد فلسطینی شہید اور زخمی۔ جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ فلسطین کی صورتحال امت مسلمہ کے لیے باعث تشویش ہے۔ اور پاکستان کے علاقے پارا چنار میں 6 مہینے سے جاری محاصرے کے خلاف دھرنے کے بعد اب مقامی باشندوں نے لانگ مارچ شروع کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ ہر دور کے مذاکرات میں ہمارا بنیادی مطالبہ سبھی ظالمانہ پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ایٹمی معاملات پر ایران اور امریکہ کے بالواسطہ مذاکرات کے بارے میں کہا کہ پابندیوں کا خاتمہ ایسا ہونا چاہیے جو محسوس ہو سکے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ ایٹمی مذاکرات اور ایران کے وزیر خارجہ کے دورے روس اور چین کے مقاصد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ روس اور چین کے ساتھ دو طرفہ معاملات اور علاقے کے مسائل پر بات چیت ایجنڈے میں شامل ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں کہا کہ بنیادی طور پر ایران کے خلاف جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں وہ سب کی سب غیر قانونی اور ظالمانہ ہیں، اور اس بنا پر ہم پابندیوں کے بارے میں کسی فرق کے قائل نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر مذاکرات میں ہمارا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ پابندیوں کو اس طرح اٹھایا جائے کہ محسوس ہو، پوری طرح مؤثر ہو، اور ایران معمول کے مطابق اپنی بینکنگ اور تجارتی سرگرمیاں انجام دے سکے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سعودی وزیر دفاع کے دورے تہران کے بارے میں کہا کہ سعودی وزیر دفاع کا دورہ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت تھا جو روم میں بالواسطہ مذاکرات کے وقت انجام پایا، اور یہ دورہ ایران کی جانب سے پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھی ہمسائیگی کے اصولوں اور پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دینے کی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں، جس میں مختلف موضوعات پر روشنی ڈالی، اس پریس کانفرنس میں سحر عالمی نیٹ ورک اردو سروس کے نمائندے بھی موجود تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے ایران پاکستان اقتصادی تعلقات اور بارڈر سیکیورٹی سے متعلق سوال کیا تو ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا، ہمارا اور پاکستان کے درمیان دیرینہ اور مستحکم تعلقات ہیں، اور مختلف علاقائی و عالمی موضوعات پر ہمارے موقف میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ فروغ بھی آیا ہے۔ ایک مسئلہ جو ہمارے درمیان تکلیف کا باعث ہے وہ بارڈر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اور ایران اور پاکستان کے شہریوں کو دہشت گرد گروہوں کے جرائم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام سیکیورٹی شعبوں میں تعاون کے لیے مختلف قسم کی تدابیر اختیار کی ہیں، اور اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح پر تعاون بھی جاری ہے، جس کی مثال دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی سطح پر قائم کیا جانے والا ٹیلی فونک رابطہ ہے۔ صہیونی فوج نے ایک بار پھر غزہ کے مختلف علاقے خان یونس میں پناہ گزین کیمپوں پر بمباری کی ہے، جس میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطین کے میڈیا ذرائع نے پیر کو مغربی خان یونس میں واقع پناہ گزین کیمپوں پر ڈرون حملے کی خبر دی ہے۔ اس حملے کے بارے میں سامنے آنے والی ابتدائی رپورٹوں کے مطابق اس ڈرون حملے میں ایک فلسطینی شہید اور 5 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی توپوں نے ایک بار پھر شہر خان یونس کو گولہ باری کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صہیونی فوج نے مشرقی شہر غزہ میں واقع الزیتون اور الشجاعیہ محلوں پر گولہ باری جاری رکھی۔ پیر کو اسرائیلی جنگی طیاروں نے شہر رفاہ میں کئی رہائشی مکانات پر بمباری کر کے انہیں پوری طرح تباہ کر دیا، جبکہ اس کے ساتھ ہی اس شہر کے شمالی علاقوں پر بھی گولہ باری کی۔ صہیونی فوج کے یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ فلسطین کی صورتحال امت مسلمہ کے لیے باعث تشویش ہے۔ سیاسی جماعتیں اس حوالے سے اپنا موقف واضح کریں اور مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کے ہمراہ لاہور میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کی صورتحال امت مسلمہ کے لیے باعث تشویش ہے۔ فلسطینیوں کے لیے ملک بھر میں ہم بیداری کی مہم چلائیں گے تاکہ ہماری قوم، امت مسلمہ اور اس کے حکمران یکسو ہو کر مظلوم فلسطینیوں کے مداوے کے لیے کچھ کردار ادا کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے 27 اپریل کو مینار پاکستان پر بہت بڑا جلسہ اور مظاہرہ ہوگا جس میں مذہبی جماعتیں شرکت کریں گی۔ سربراہ جے یو آئی فے نے کہا کہ مجلس اتحاد امت کے نام سے ایک پلیٹ فارم تشکیل دے رہے ہیں۔ لاہور میں اجتماع بھی اسی پلیٹ فارم کے تحت ہوگا جس میں تمام مذہبی پارٹیاں اور تنظیمیں شریک ہوں گی، اور مینار پاکستان جلسے میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے معاملے پر امت مسلمہ کا بڑا واضح موقف ہونا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے اور یہ امت مسلمہ کی کمزوریاں ہیں۔ امت مسلمہ کو اپنے حکمرانوں کے رویے سے شکایت ہے کہ وہ اپنا حقیقی فرض کیوں ادا نہیں کر رہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے اس موقع پر کہا کہ اس وقت امت مسلمہ اور انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ فلسطین اور غزہ ہے۔ اسرائیل امریکہ کی سرپرستی میں ظلم کر رہا ہے، اس پر ہمارا اتفاق ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں اس حوالے سے اپنا موقف واضح کریں اور مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوں اور ظالموں کی مذمت کریں، چاہے وہ امریکہ ہو یا اسرائیل۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار میں 6 مہینے سے جاری محاصرے کے خلاف دھرنے کے بعد اب مقامی باشندوں نے لانگ مارچ بھی شروع کر دیا ہے۔ اس درمیان علامہ عابد حسین الحسینی نے حکومت پر ذمہ داری نبھانے میں ناکامی کا الزام لگایا ہے۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار سے موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ پہلی رمضان المبارک سے شروع کیا گیا دھرنا بدستور جاری ہے۔ اس درمیان ایک مقامی رہنما زرتاج حسین کی گرفتاری کے خلاف لوگوں نے لانگ مارچ شروع کر دیا ہے۔ لانگ مارچ کے شرکا کا کہنا ہے کہ حکومت ہمارے راستے نہیں کھلوا سکی ہے، اب اپنے راستے ہم خود کھولیں گے۔ دوسری جانب علامہ عابد حسین الحسینی نے ایک پرہجوم پریس کانفرنس میں محاصرے کی مذمت کرتے ہوئے محاصرے کو فوری طور پر ختم کرانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی نگرانی میں روڈوں پر نہتے مسافروں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ علامہ عابد حسین الحسینی کا کہنا تھا کہ اپنی حفاظت، حقوق اور سیکیورٹی کے لیے ہم اپنے رضاکار خود تعینات کریں گے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر میاں والی میں پولیس اور سی ٹی ڈی نے آپریشن کے دوران 10 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ صوبے پنجاب کے شہر میاں والی میں پولیس اور سی ٹی ڈی نے آپریشن کے دوران 10 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے صوبے پنجاب کی پولیس اور محکمہ انسداد دہشت گردی سی ٹی ڈی نے میاں والی کے علاقے مکڑوال میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا جس میں 10 سے زائد دہشت گردوں کے مارے جانے کی خبریں ہیں۔ متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ ادھر صوبہ خیبر پختونخوا میں جنوبی وزیرستان کے علاقے میں پولیو ٹیم پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق اعظم ورسک تھانے کے عملے نے نصف گھنٹے تک دہشت گردوں سے مقابلہ کیا۔ اس دوران ایک دہشت گرد ہلاک، جبکہ اس کے دیگر ساتھی فرار ہو گئے. ہلاک دہشت گرد سے ایس ایم جی اور راکٹ لانچر ملا، جبکہ دو موٹر سائیکلیں بھی برآمد کر لی گئیں. علاقے میں سرچ آپریشن اور پولیو ٹیموں کی حفاظت کے لیے اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے. ہندوستان کی ریاست جھارکھنڈ میں سیکیورٹی فورسز اور ماؤ نواز چھاپہ ماروں کے درمیان جھڑپ میں 8 چھاپہ مار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق جھارکھنڈ بوکارو ضلع کے لوگو پہاڑ کے دامن میں پولیس اور سی آر پی ایف کی مشترکہ ٹیم اور ماؤ نواز چھاپہ ماروں کے درمیان شدید جھڑپ میں 6 چھاپہ مار ہلاک ہو گئے ہیں. آخری اطلاع ملنے تک سیکیورٹی فورسز اور چھاپہ ماروں کے درمیان جھڑپ جاری تھی اور رک رک کر فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں. میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہلاک شدگان میں ایک اہم چھاپہ مار فبرک عرف پریاک مانجھی بھی شامل ہے، جس پر 1 کروڑ روپے کا انعام رکھا گیا تھا. یہ تصادم خفیہ اطلاعات ملنے پر پیر کو ہوا تھا. سرچ آپریشن کے ساتھ ساتھ مارے گئے نکسلیوں کی شناخت بھی کی جا رہی ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تصادم میں کسی بھی سیکیورٹی اہلکار کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ملی ہے. واضح رہے کہ گزشتہ 22 جنوری کو بھی بوکارو میں پولیس اور ماؤ نواز چھاپہ ماروں کے درمیان تصادم ہوا تھا، جس میں 2 چھاپہ مار مارے گئے تھے. کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی رہنما پوپ فرانسس کا 88 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے. خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ویٹیکن نے پوپ فرانسس کے انتقال کی تصدیق کر دی ہے. 88 سالہ پوپ فرانسس کو سانس کی شدید تکلیف کے باعث ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا. نمونیے کے باعث 5 ہفتے ہسپتال میں گزارنے کے بعد پوپ فرانسس گزشتہ ماہ ویٹیکن لوٹے تھے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق پوپ فرانسس نے اتوار کو ایسٹر کے موقع پر لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی تھیں. ایسٹر کے موقع پر انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا. پوپ فرانسس نے غزہ پر صہیونی فوج کے مظالم پر بارہا گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے صہیونی بربریت کی مذمت کی تھی. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر آپ سامعین سماعت فرما رہے ہیں. لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. جی ہاں سامعین، اب وقت ہوا ہے حالات حاضرہ کے پروگرام انداز جہاں کا. جی ہاں سامعین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی 3.5 گھنٹے کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ اور سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دازہ جہاں کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا دور شروع ہوا ہے. پہلے دو ادوار ہو چکے ہیں اور تیسرا دور بھی عنقریب انجام پائے گا. دونوں فریقوں نے اس حوالے سے ان مذاکرات کو مثبت اور تعمیری قرار دیا ہے اور ساتھ ہی اطمینان کا بھی اظہار کیا ہے. آج کے پروگرام میں ہم ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات اور ایران کی جو خطے میں فعال ڈپلومیسی ہے اس کے بارے میں بات چیت کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان سن 2015 میں کئی برسوں کے مذاکرات کے بعد ایک جامع ایٹمی معاہدہ طے پایا تھا, جس کے تحت ایران کو ایٹمی سرگرمیاں محدود کر دینی تھی اور اس کے جواب میں ایران پر سے پابندیاں اٹھائی جانی تھی, جو کہ غیر منصفانہ بھی تھیں اور ظالمانہ بھی تھیں. ایران نے اپنے وعدوں کو پورا کیا, لیکن دوسرے فریق جو ہیں انہیں اپنے وعدوں پر عمل درآمد سے گریز کیا. اور پھر جو امریکہ کے موجودہ صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, یہ جب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے 2018 میں جامع ایٹمی معاہدے سے یک طرفہ طور پر نکلنے کا اعلان کر دیا تھا, لیکن اب دوسرے دفعہ جب یہ برسر اقتدار آئے ہیں تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ایک اور ایٹمی معاہدہ کیا جائے, اور اس سلسلے میں بات چیت کا سلسلہ بھی جاری ہے. دو دور ہو چکے ہیں, پہلا دور عمان میں, دوسرا اٹلی میں انجام پایا, اور تیسرا دور پھر عمان میں انجام پانے کا اعلان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کی سفارتکاری بھی بھرپور طریقے سے جاری ہے. جہاں ایرانی وزیر خارجہ نے روس کا دورہ کیا ہے, روسی صدر سے ملاقات کی ہے, وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے وزیر دفاع نے بھی ایران کا دورہ کیا ہے, جو خطے کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے انتہائی اہم تصور کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں بات چیت کریں گے. پہلے ایک رپورٹ, پھر اپنے مہمانوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو شروع کریں گے.
ان دنوں اسلامی جمہوریہ ایران سے متعلق خبریں عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں. ایک طرف ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے, تو دوسری جانب ایران کی بھرپور اور فعال سفارتکاری کا عمل بھی جاری ہے. اٹلی کے شہر روم میں عمان کے وزیر خارجہ کی وساطت سے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو ویٹکوف کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور انجام پایا. عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد البوسعیدی نے ان مذاکرات کے بعد اپنے سماجی رابطے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ ہم ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر سید عباس عراقچی اور امریکی صدر کے نمائندے مسٹر ویٹکوف کا آج کے مذاکرات میں ان دونوں کے بہت تعمیری رویے پر شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ مذاکرات کی رفتار میں تیزی آ رہی ہے اور فریقین کے درمیان کچھ ناممکن معاملات کا حل بھی ممکن نظر آ رہا ہے. جبکہ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے بارے میں کہا کہ ہمارے درمیان تقریباً 4 گھنٹے کے مذاکرات ہوئے. پچھلی میٹنگ کے بعد اس بار یہ مستقبل کے حوالے سے ایک اچھی میٹنگ تھی. انہوں نے مزید کہا کہ ہم متعدد اہداف کے حوالے سے افہام و تفہیم تک پہنچنے میں کامیاب رہے, جس میں طے پایا کہ مذاکرات جاری رہیں گے اور اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے, تاکہ تکنیکی ماہرین کی ملاقاتیں شروع ہو سکیں. عراقچی نے کہا کہ ماہرین کے سطح پر تکنیکی مذاکرات عمان میں بدھ سے شروع ہوں گے. ہم اگلے ہفتے کے روز عمان میں دوبارہ ملیں گے. ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات تعمیری ماحول میں آگے بڑھ رہے ہیں. دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے ایران کے ساتھ ہونے والے بالواسطہ مذاکرات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اٹلی کے دارالحکومت روم میں ایرانی حکام کے ساتھ ہونے والے 4 گھنٹے طویل مذاکرات میں مثبت پیش رفت حاصل ہوئی ہے. امریکی وزارت خارجہ نے ان مذاکرات کو اطمینان بخش قرار دیتے ہوئے سلطنت عمان کے کردار کو سراہا ہے, جس نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان اس سفارتی عمل کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا. مسقط کی کوششوں پر امریکہ نے خصوصی شکریہ بھی ادا کیا. امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے ساتھ ایران کی فعال ڈپلومیسی کا سلسلہ بھی جاری ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے گزشتہ دنوں روس کا دورہ کیا تھا, جس کے دوران انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات میں اہم بین الاقوامی امور پر بات چیت کی تھی, جبکہ سعودی عرب کے وزیر دفاع نے گزشتہ دنوں ایران کا دورہ کیا تھا, جس کے دوران انہوں نے رہبر انقلاب اسلامی کے علاوہ ایران کے اعلی حکام سے ملاقاتیں کی تھیں. سعودی وزیر دفاع نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا پیغام رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کو پہنچایا. اس موقع پر رہبر معظم انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں توسیع دشمنوں کو ناگوار گزر رہی ہے, لیکن ان معاندانہ ارادوں پر قابو پانا ضروری ہے, اور ہم اس کے لیے پوری طرح آمادہ ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات دونوں ممالک کے لیے مفید ہیں، دونوں ممالک مل کر باہمی مفادات کے لیے کام کر سکتے ہیں۔
رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اسی حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔
شکریہ آپ کا، شکر نوازش۔
جی، آج کل جو ہے وہ ایران پوری دنیا کا جو میڈیا ہے اس کی شہ سرخی میں اگر کہا جائے آیا ہوا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک طرف تو بالواسطہ طور پر مذاکرات بھی جاری ہیں، دو دور ہو چکے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کی بھرپور سفارتکاری بھی جاری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جہاں روس کا دورہ کر چکے ہیں، وہیں آئندہ ہفتے ان کا چین کا دورہ بھی متوقع ہے، اور سعودی عرب کے وزیر دفاع جو ہیں وہ ایران کے دورے پر آئے ہیں، جو بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ سمجھی جا رہی ہے، اور شاہ سلمان کا خط بھی، پیغام بھی لے کر ایران کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ خطے کی مجموعی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان دونوں موضوع کو مختصر طور پر کیسے دیکھتے ہیں؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سفارتکاری اور مذاکرات تو یہ ایک ہی چیز سے ہیں، دونوں ایک ہی چیز کے، اور اس کو ہم آپ اس میں جدا نہیں کر سکتے، بلکہ میں تو اس کو یوں کہوں گا کہ یہ جو سفارتکاری کا جو ایک نیا مرحلہ شروع ہوا ہے ایران اور باقی ممالک کے ساتھ، وہ ٹرمپ کے اس خط کے، یعنی ہم ایک بیس قرار دیتے ہیں۔ یوں تو ڈپلومیسی تو چلتی رہتی ہے، یہ دنیا بھر کا ایک اصول ہے، ہر ملک اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے وہ سفارتکاری کا عمل جاری رکھتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو جنگوں کے دوران دو ملک آپس میں حالت جنگ میں ہوتے ہیں لیکن سفارتکاری جب تب بھی چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے تو سفارتکاری ایک روٹین کا میٹر ہے، اور وزارت خارجہ کا مقصد یہی ہوتا ہے، اور سفارت خانے اسی لیے بنائے جاتے ہیں سفارتکاری کے لیے۔ لیکن جو اس وقت دنیا کی میڈیا کے اندر یہ جو سفارتی ایک سرگرمی شروع ہوئی، وہ بھی ٹرمپ کے خط سے شروع ہوئی کہ جب اس نے رہبر معظم کے نام یا ایران کے اس میں بھیجا، تو ایک تجزیہ یہ تھا کہ اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ ٹرمپ استعمال کرے گا، اور اس کو بہانہ بنا کے جو ہے وہ ایک تجزیہ یہ تھا۔ ایک تجزیہ یہ تھا کہ نہیں، ٹرمپ نے اپنے کمپین کے دوران میں بھی اور وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد تین بڑے ٹارگٹس اعلان کیے تھے کہ میں ان ٹارگٹس کو اچیو کروں گا۔ ایک یہ تھا کہ یوکرین کی جنگ کو وہ فوراً بند کرنے کی بات کی تھی اس نے، کہ میں 24 گھنٹے کے اندر یا پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کے اندر اس کو بند کر دوں گا۔ دوسرا اس نے غزہ کے عنوان سے کہا تھا کہ میں آ جاؤں گا اقتدار میں، وائٹ ہاؤس میں پہنچوں گا تو میں دیکھتا ہوں پھر یہ جنگ کیسے جاری رہتی ہے اور کون جنگ بندی کی مخالفت کرتا ہے۔ اور تیسرا اس نے ایران کو ٹارگٹ کیا تھا کہ میں ایران کے ایٹمی پروگرام اور ایران کی جو اس وقت پوزیشن ہے اس میں جو ہے وہ واضح طور پہ اپنا امریکہ کا جو ہے اپر ہینڈ لے کے آؤں گا۔ تو یہ بنیادی طور پہ چونکہ اس نے اناؤنس کیے تھے، اس پہ ایک دباؤ تھا، تو دو اپنی اس اعلانات میں تو بری طرح ناکام رہا، یعنی یوکرین کی جنگ ابھی تک جاری ہے، بلکہ اب تو شاید ٹرمپ کے ہاتھ میں چلی گئی ہے کہ وہ اس کو روکے یا جیسے، اور غزہ کے عنوان سے بھی انہوں نے الٹے سیدھے دعوے کیے کہ ہم فلسطینیوں کو وہاں لے جائیں گے، یہ کریں گے، فلاں کریں، ایک انتہائی جسے کہتے ہیں ایک نامعقول قسم کا، ایک بھونڈا قسم کا ایک پروجیکٹ اس نے اناؤنس کیا، جس کو اس کے اپنے قریبی لوگوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2.5 ملین لوگوں کو تم اٹھا کے، ایسے تو نہیں ہے کہ ایک دکان ہے تمہارا، جنرل سٹور ہے، تم اٹھا کے ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاؤ گے، اس میں بھی بری طرح ناکامی۔ اب تیسرا بڑا ٹارگیٹ جو تھا وہ اسلامی جمہوریہ ایران تھا، کہ اس خط کے ذریعے سے وہ کیا کیا اہداف۔ تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران، اور بالخصوص میں یہاں پہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی کی جو حکمت عملی تھی وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جسے کہتے ہیں نا نپی تلی تھی۔ انہوں نے اتنا کیلکولیٹڈ اس پورے ایشو کو سنبھالا کہ اس وقت جو مخالف یا معاند ہے انقلاب اسلامی کا، چاہے وہ امریکہ کے اندر ہے، چاہے ایران کے اندر ہے، یا چاہے ایران کے مخالف جو دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہیں، وہ اس وقت چیخ چلا رہے ہیں کہ اس شخصیت نے کس انداز سے دنیا کے تھنک ٹینکس کو ایک دم ایک نئے راستے پہ لگا دیا ہے۔ تو یہ اسی خط کے جواب میں پھر اس کو بڑے خوبصورت انداز سے اس کو پلٹایا گیا، پھر مذاکرات کی بات شروع ہو گئی، اور پھر اس مذاکرات کے بعد بھی انہوں نے اس گیم کو خوبصورت انداز سے، یعنی اس وقت دیکھیں آپ خطے کے ایک ملک کے طور پہ اگر دیکھیں تو سعودی عرب ہے، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، اسلامی ممالک کے اندر اس کی اہمیت ہے، اس کے وزیر دفاع کو موقع دیا، اور وہ بھی ایک سادہ دورہ نہیں، وہ رہبر انقلاب اسلامی سے ملتا ہے، یہ خود پروٹوکول کے مطابق بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ادھر سے رہبر وزیر خارجہ کو بھیجتے ہیں، وزیر خارجہ کا جانا اپنی جگہ اہم ہے لیکن اس کو اپنا مکتوب خط ساتھ بھیج دیتے ہیں، اس کی اپنی حیثیت بن جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی یعنی رہبر نے اس دوران یعنی ان کی جو ڈپلومیسی ہے، آپ دیکھیں گے کہ یورپ کو تڑپا کے رکھ دیا۔ اب دیکھیں چائنا میں آپ نے بھی اشارہ کیا، چائنا میں وہ بھی جا رہے ہیں
آئندہ ہفتے،
اور اسلامی ممالک کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے اس مختلف انداز سے۔ اب یورپ چیخ رہا ہے، یعنی میں آپ کے اس پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یورپ ہاتھ پاؤں مارا ہے کہ ہمیں بھی تو کچھ انوالو کرو، یعنی وہ 5+1 میں جو ہے چائنا بھی اس مذاکرات میں باہر تھا، اس کو بھی اعتماد میں لے رہے ہیں، روس لیٹر کے ذریعے اعتماد میں لے لیا گیا ہے، یورپ اب اکیلا رہ گیا۔ اس یورپ کو خود میں سمجھتا ہوں کہ ایک سزا دینے چاہتے تھے رہبر انقلاب اسلامی کہ تم نے ایک دفعہ ضمانت دی تھی 5+1 کے بعد، جب 4+1 میں ہے کہ بھائی ہم ان مطالبات کو پورے کریں گے، ہم اس معاہدے کو آگے لے کے چلیں گے، تو وہ معاہدے کو آگے لے کے نہیں چلے تو اب رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ باہر بیٹھ کے دیکھو، اب تماشا دیکھو کہ ہم کیا کرتے ہیں تمہارے ساتھ۔
بہت عمدہ۔ اس وقت ہندوستان سے پروفیسر ارشی خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ممتاز دانشور ہیں ہندوستان کے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
ڈاکٹر صاحب پروگرام میں بہت بہت شکریہ آنے کا، اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ڈاکٹر راشد عباس صاحب نے کچھ اجمالی سا جائزہ لیا ہے، اب ٹرمپ صاحب جو 2015 میں ایک جامع ایٹمی معاہدہ ہوا تھا جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا، وہ جب معاہدہ ہو گیا تھا اور گروپ 5+1 کے ساتھ ایران کی ڈیل ہو گئی تھی اور پابندیاں ہٹانے کی بات ہو رہی تھی، پابندیاں ہٹائی نہیں گئی تھی، لیکن اسلامی جمہوری ایران نے جو اپنے وعدے کیے تھے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے وہ پورے کیے، ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی نے بھی اس کی تصدیق کی، اس کے دورے ہوئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ٹرمپ صاحب آنے کے بعد جو ہے وہ 2018 میں ایک طرفہ طور پر اس معاہدے سے نکل گئے۔ اب وہی ٹرمپ صاحب دوبارہ ایران کے ساتھ مل بیٹھ کر بالواسطہ طور پر مذاکرات کر کے ایک نیا ایٹمی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو ٹرمپ صاحب کی نیت آپ کو کیا لگتی ہے؟
دیکھیں ٹرمپ تو انسان سے ہی بلونگ کرتے ہیں وہ، اور انسانی ہیں، لیکن پریشانی اس بات کی ہے امریکہ میں کہ ٹرمپ ہو یا بائیڈن ہو، یہ جب بھی کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پیچھے جو لابیز ہیں، آپ کے جو ایپیک لابیز ہے یا اس کے جو بہت سارے پراکسیز ہیں آپ کے امریکہ میں، اس کے علاوہ جو اسرائیل ہے بیٹھا ہوا یہاں ویسٹ ایشیا، تو یہ لوگ کافی پریشرائز کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس لیے کہ ٹرمپ جو ہے وہ نیچرلی انہوں نے کہا کہ بھائی ہم پیس چاہتے ہیں، لیکن آتے کے ساتھ انہوں نے جو ہے آپ کے بمبنگ شروع ہوئی اور کافی زیادہ حالات خراب ہوئے، اور ہیل کا ورڈ استعمال کیا غزہ کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو آلریڈی دنیا میں بہت زیادہ سب سے بڑے مظلوم لانگ عرصے سے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ سیویلین ٹارگیٹس کیے جا رہے ہیں خاص کر کے یمن میں، اور ایسے یمن میں جو زیادہ تر جو ہوتی ہے جو علاقہ ہے وہ غریب لوگ ہیں، اور بہت سارے 2014 کے پہلے سے ہی وہاں پہ جو بہت سارے سیکٹرزم کو وہاں ڈیولپ کیا گیا اور ہوتھیوں کو مارا گیا ان کے لیڈرس کو، اور ان پہ اٹیک بھی کیا گیا، تو ان پہ پھر یہ بمبنگ شروع کر رہے ہیں۔ مطلب صرف انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اسرائیل بمبنگ نہیں روکے گا تو میں شپ کو روکوں گا، اور شپ کو روکنے کے پہلے ہی امریکہ نے بمبنگ شروع کر دی۔ تو کافی سارا کنٹراڈکشن ہے، ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ وہ غزہ کے لیے ہیل کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، دوسری طرف یوکرین کے لیے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ پیس ہو، دوسری طرف یہ چاہتے ہیں کہ ایران سے ان کا ڈیل ہو، تیسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ وہ یمن میں یہ بمبنگ آلریڈی شروع ہے کافی زیادہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو اپنا انالیسس ہے یا جو اپنا ناقص رائے ہے بیسڈ آن مائی اسٹڈی، کہ سن 2001 یا 2021 یا 2022 کی بات ہے، میرے خیال سے 2021 کی، کہ اس وقت ایران میں جو ہے لوگ تیار ہو گئے تھے کہ دوبارہ جو ہے اس کو ریزیوم کیا جائے اور دوبارہ ڈیل کو کسی طرح سے لایا جائے یا دوسری ڈیل لایا جائے، اور اس وقت بائیڈن تھے وہاں پہ، اور بائیڈن اس وقت ناراض بھی تھے آپ کے نتنیاہو سے، لیکن اسی وقت آنن فانن جو ہے وہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر پہ یہاں سے پریشر آیا اسرائیل سے، اب وہ فوراً شیشے میں اتر گئے، بوتل میں اتر گئے، پھر انہوں نے جو ہے بائیڈن کو پریشر میں لیا اور پھر وہ ڈیل نہیں ہو پائی۔ اسی طرح سے ہمیں یہ لگ رہا ہے، اس لیے کہ ابھی ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو امریکن جو آپ کی اسرائیلی نیوز پیپرس ہیں خاص کر کے جیروشلم پوسٹ اور ٹائمس آف اسرائیل، تو اس میں بڑی بے چینی ہے، اور وہاں پہ موساد کے چیف اور آپ کے جو ڈیفینس سیکورٹی کے اسٹریٹجک افیئرس کے چیف، یہ لوگ سب काफ़ी कांटेक्ट में है वहाँ के CIA के जो रेडक्लिफ है, उस काफ़ी जो रेडक्लिफ चीफ है वो काफ़ी नज़दीक हैं आपके मुसाद के जो चीफ हैं उनसे ज़्यादा। तो ये फिर ये काफ़ी नाउमीदी इनको है कि ईरान को रोका नहीं जा रहा है, और ये फिर ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से ईरान से कोई चीज़, मतलब उस पर कहानी बना करके कोई ऐसी चीज़ जो है सेंसिटिव दिखाई जाए, बताई जाए ट्रंप को, कि ट्रंप जो है उनका जो जहन बना है कि वहां पे एग्रीमेंट करे उससे इनको हटाया गया है। और दूसरे में हमें ये भी लग रहा है कि इसलिए कि देखिए अभी दो राउंड टॉक हुआ, एक रोम में हुआ, उसके पहले ओमान में हुआ, और ईरान क्योंकि मैं समझता हूं कि ये मिडल ईस्ट में बादशाह है आपके डिप्लोमेसी और पीसफुल सेटलमेंट डिस्प्यूट्स में, और इन्होंने काफ़ी कोशिश भी की ईरान ने थ्रू आउट डिप्लोमेटिकली चीज़ों को सॉल्व किया जाए, 2015 में इसके लिए डील भी हुआ था। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि विटकॉफ, स्टीव विटकॉफ जो कि काफ़ी खुद ये प्रो इसराइली आदमी हैं, मतलब विटकॉफ जो है वो प्रो सेटलर भी हैं बल्कि प्रो रेडिकल इसराइल है, लेकिन चूंकि अमेरिकन है थोड़ा ये प्रैग्मेटिक भी है, ये चाहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा अमेरिकन मनी जो है वेस्ट ना हो, और ईरान को जिस तरह से ये चाह रहे थे कि हम इसको लुकमा बना देंगे, तो इन्हें वहाँ पे भी अमेरिका में भी जो उनके पुराने जर्नल्स और जनरल्स और लोगों ने इनको कहा कि भाई इतना आसान नहीं होगा, बल्कि अमेरिका हो सकता है कि एक दलदल में फंस जाए। तो इस वजह से ट्रंप का इरादा हुआ कि वो जो है किसी तरह से पीस एग्रीमेंट या इनके न्यूक्लियर चीज़ को रोका जाए, इन्होंने कहा। तो हो सकता है कि विटकॉफ पे भी काफ़ी प्रेशर, इसलिए विटकॉफ भी जो है वो उनसे भी नाराज हैं इसराइली अंदर से हैं, और ये तो आप जानते हैं कि हमेशा जो है इसराइल ने ईरान के खिलाफ तरह तरह की चीज़ों को लाया, तरह तरह के फोटो को दिखाया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जनरल आपके जनरल असेंबली में, और गुमराह किया पूरे अमेरिकन लीडरशिप को थ्रू आउट कई साल से। मतलब अब तो ये देखा जाए कि जो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम है वो तो काफ़ी क्राइसिस में है, उसकी मेन वजह आपकी इसराइल है। तो अगर इसराइल के ट्रैप से बच जाते हैं आपके ट्रंप और विटकॉफ, तो हो सकता है कि ये डील आसानी से हो जाए, इसलिए कि ईरान का भी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा नहीं है। भाई ईरान को चाहिए कि ईरान ये सिक्योरिटी देने को तैयार है कि भाई हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, एनरिचमेंट हम रोक देंगे। और जो आपके 2009 में जो एक अब स्वैप प्लान हुआ था जिस पर ईरान एग्री कर गया था, उसमें टर्की भी काफ़ी इन्वॉल्व था, फिर उसको जो है अमेरिकन ने उसको नकार दिया। इसलिए कि अमेरिका जब भी आगे बढ़ता है ईरान की तरफ पीसफुल एफर्ट के लिए, उस वक्त कुछ ना कुछ ये जो लॉबीज हैं और जो इसराइल है रोक देता है। तब देखा जाए कि किस हद तक इसराइल कामयाब होता है उसमें, इसलिए कि ट्रंप जो है वो घिरे हुए हैं सारे ज़ायनिस्ट से, मतलब नॉर्मल इसराइल से नहीं बल्कि ज़ायनिस्ट और रेडिकल से
जी।
तो अगर इसमें कामयाब होते हैं तो मुझे लगता है ये हो जाएगा, लेकिन ईरान को कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करने का नहीं है इन लोगों पे, इसलिए कि इन्होंने हमेशा जो है बदमाशियां की हैं, और ईरान मुसलसल अपने आप को अपने डिफेंस को मजबूत करे, और यही एक बेहतर डिटरेंस है।
जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा डॉक्टर राशिद अब्बास साहब। डॉक्टर रशीद खान साहब ने बहुत अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया कि अगर सहूनी लॉबी के दबाव में ना आए तो फिर डील होने का इम्कान है, लेकिन उस पर अंधा एतमाद नहीं किया जा सकता, उनका माजी ये बताता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब इस्लामी जमहूरी ईरान ने डिक्लेयर कर दिया है आला तरीन सतह पर, रहबर इनकलाब इस्लामी ने फरमाया कि एटम बम की हमारी जो डॉक्ट्राइन है उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, और IAEA की मुतअद्दिद रिपोर्टें भी इस बात की तस्दीक करती हैं कि ईरान का एटमी प्रोग्राम जो है मुकम्मल तौर पर पुरअमन है, तो इसके बावजूद जो है एटम बम का हवा खड़ा करके ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगाते रहना और फिर इसको इलाके के लिए खतरा जाहिर करते रहना, इसके क्या मकासद है?
देखें, ये जो अर्शी खान साहब ने बड़ी बुनियादी बात की है कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी एपिक हो या इस तरह के दूसरे उसके उनवान से जो अमेरिका के अंदर फाल है, वो व्हाइट हाउस के अंदर उसके अपने असरात हैं, असर रसूख है, और वो नज़र आता है। यानी आप माजी के 40-45 सालों के अंदर देखें तो खुद अमेरिका के अंदर एक हल्के के उनवान से ये बात थी कि वो ईरान के बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, लेकिन वो जो जिसको डीप स्टेट कहते हैं, उस डीप स्टेट के ऊपर जो दबाव था इसका ज़ायनिस्ट लॉबी का, उसके असरात हमने देखे हैं और मुख्तलिफ बहानों से। यानी ये एटम बम वाली तो अब की बात है ना, 8 साल जंग किसने मुसल्लत की, उसके पीछे भी अमरीका था। इकतसादी जंग जो शुरू में जो नाकाबंदी हुई वो किसकी थी, अमेरिका की थी। उस वक्त तो कोई ईरान के पास ना एटम बम था ना कुछ था, ये दो बड़े काम जो शुरू में हुए हैं। उस वक्त तो एक सियासी इख्तलाफ था ना, एक नज़रियाती इख्तलाफ था कि एक جو ان کے لابی کا ایک شاہ تھا وہ اس کو انقلاب کے بعد ہٹا دیا گیا تھا, اور امریکہ سے کیا دشمنی تھی, یعنی ان کی لابی ختم ہوئی. اور اس کے مقابلے میں یہاں پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم لا شرقیہ لا غربیہ, ہم نہ آپ کو مانتے ہیں نہ سوویت یونین کو مانتے ہیں, ہم اپنا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اور خود مختاری سے اپنا نظام حکومت چلائیں گے. تو یہی بنیادی طور پہ اس وقت اختلاف تھا, اور اس کے جواب میں انہوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیا, یعنی اس نوزائیدہ انقلاب کو 8 سال تک جنگ میں بری طرح جسے کہتے ہیں وہ انگیج کیا, اور اس کے بعد بھی اقتصادی لحاظ سے اتنی اس حد تک سیاسی تنہائی میں ڈالنے کی کوشش کی. یہ تو ایران کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ منطق تھی ڈپلومیسی کے اندر اور سفارتکاری کے اندر, کہ انہوں نے سخت ترین حالات میں بھی حالت جنگ کے اندر بھی اپنی سفارتکاری کو بہت خوبصورت انداز سے کیا, اور بہت سارے ممالک کو کہ جو تقریباً امریکہ کے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈکٹیشن کو قبول کرتے تھے وہاں تک انہوں نے رسوخ کیا. کہیں پہ عوامی انداز سے کہ عوام کا دباؤ تھا حکومت پہ اور حکومتیں بڑا کوئی سٹیپ نہیں لے سکیں, کہاں پہ کہیں پہ ان کے جو انٹلیکچوئل تھے ان پہ ایران کا یعنی ایران کے اسلامی انقلاب کے نظریات کا ایسا اثر تھا کہ ان میں اسلامی ممالک کے اندر اتنا زیادہ شدت نہیں آئی, ورنہ امریکہ نے کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی کہ بالکل ایران کو تنہا کر دیا جائے عالمی سفارتی اس میدان میں. بہرحال یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ اسرائیل کو اگر نظریاتی لحاظ سے بھی اور اپنے وجود کے لحاظ سے بھی اگر خطے کے اندر سب سے بڑا خطرہ ہے تو اس اسلامی انقلاب کے اس نظریے سے ہے. میں اس کو ایک ریاست یا ایک حکومت کے عنوان سے نہیں, یہ جو نظریہ ہے جس کی بنیاد پہ قائم ہے ایران کا اسلامی انقلاب, اس نے جب جسے کہتے ہیں نا دوسری جگہوں پہ اپنا رسوخ پیدا کیا, تو اس اثر و رسوخ کے اثرات اسرائیل کے لیے قابل قبول نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ نظریہ جہاں سے پھوٹ رہا ہے اس نظریے کو جو ہے وہ فرد یا شاید اس فورس کے خلاف بھی اتنا نہیں ہے جتنا اس نظریے کے خلاف ہے کہ جو اس نظام نے دیا ہے. یہ اسی نظام کا ہے نا, آج حماس آپ کو نظر آتی ہے کتنی فعال نظر آتی ہے, آپ کو لبنان کے اندر, آپ کو شام کے اندر, آپ کو عراق کے اندر, ہر جگہ پہ آپ کو وہ نظریہ بنیادی طور پہ ہے, وہ جس کو یہ جسے کہتے ہیں نا ٹریک سے ہٹانے کے لیے یا جسے کہتے ہیں کہ وہ پروپیگنڈے کی وجہ سے پراکسی کہتے ہیں فلاں کہتے ہیں, نہیں وہ نظریہ کبھی پراکسی نہیں ہوتا. نظریہ جب جاتا ہے تو وہ ذہن اور قلب اور انسان کے احساسات و جذبات کے ساتھ اس کا میچ ہو جاتا ہے. تو یہ اس نظریے سے خائف ہے زائنسٹ لابی, اسے پتہ ہے کہ ایران جتنا مضبوط ہوگا اتنا اس کا نظریہ جلدی پھیلے گا, مزید اس کا اثر و رسوخ بنے گا, اور اس کے مقابلے میں اس نے پھر مختلف بہانوں سے وہ کبھی ایک نام سے کبھی دوسرے نام سے ایران کو سیاسی اور سفارتی میدان میں وہ کرتا ہے. تو ایٹم بم بھی یہ ایک بہانہ تھا, ورنہ اصل تو معاملہ میں تو ایک اور زاویے سے اس کو دیکھتا ہوں کہ جن ممالک کو اسرائیل ایران کے ایٹمی بم سے ڈراتا ہے, خود اسرائیل کے اپنے بم کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ کیا اس کے پاس ایٹمی وار ہیڈز نہیں ہیں؟ کیا وہ این پی ٹی کا رکن ہے؟ کیا وہ آئی اے, روز آئے دن آئی اے والے یہاں پہ آئے ہوتے ہیں ایران میں اور معائنہ کر رہے ہیں, اور کبھی گروسی آ رہا ہے اور کبھی فلاں آ رہا ہے. بھائی جائیں نا آپ ذرا اسرائیل کے اندر بھی جا کے ان کے بھی تو معائنہ کریں, وہاں سے بھی وہ بھی تو اسی خطے کا ایک حصہ ہے, وہ بھی یونائٹڈ نیشن کا بقول ممبر ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک تضاد ہے, دوہرے معیارات ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ افسوس ہوتا ہے اس مسئلے پہ کہ آپ ایران کہہ رہے ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے, آپ اس پہ پابندیاں عائد کر رہے ہیں, وہ بنا کے بیٹھا ہے اور اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی. تو یہ وہی ارشی خان صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ وہ جو زائنسٹ لابی بیٹھی ہے اور امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ پہ اس کے بڑے گہرے اثرات ہیں, وہ ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں, اور ہر دور میں یعنی ہر مرحلے میں انہوں نے اس نظریے کو اس انقلاب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, لیکن نظریہ بہرحال اپنی جگہ پہ قائم ہے, اور اس کے ساتھ جو ایران کا اسلامی انقلاب ہے اپنی منطق کے ساتھ سفارتی جنگ کو بھرپور طریقے سے لڑ رہا ہے.
صحیح. ڈاکٹر ارشد خان صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ڈاکٹر راشد عباس نے کہا کہ خطے کے ممالک کو ایران سے ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے, دوسری طرف ہم دیکھیں تو اسلامی جمہوری ایران وہ ملک ہے جس نے آج تک کسی دوسرے ملک پر حملہ نہیں کیا اور نہ ہی جارحیت کا ارتکاب کیا ہے, اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایرانوفوبیا پھیلا کر گویا مختلف طاقتیں جو ہیں وہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں, جن میں ہتھیاروں کی فروخت بھی شامل ہے, اور آپ دیکھیے کہ اربوں ڈالر کے ہتھیار جو ہیں خطے کے ممالک کو بیچے جا رہے ہیں. تو ایرانوفوبیا کی اس پالیسی اور دشمن کی سازشیں کیسے آپ اس کو بیان کریں گے؟
دیکھیں یہ تو جب سے 1979 میں جب سے وہاں پہ اسلامک ریولوشن آیا اور اس کے اسلامک ریولوشن کی کافی تعریف ہوئی, کئی سارے فرقے میں تعریف ہوئی, مطلب صرف شیعہ اور سنی کافی جگہ تعریف ہوئی. آپ یہ بھی بتاؤں کہ نجم الدین ایربکان جب 1996 میں جب پرائم منسٹر بنے تھے تو سب سے پہلی وزٹ انہوں نے جو کیا تھا فورن کنٹری میں وہ ایران کیا تھا. میرے خیال سے میں بالکل خیال سے نہیں بالکل صحیح ہے.
جی
اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جو ایران ہے, ایران کی ایران نیچرلی ایک سیولائزیشنل کنٹری ہے, سیولائزیشنل فرام اینشنٹ پوائنٹ آف ویو. اور سیولائزیشن میں اگر تھریٹیکل بیک اپ میں جائیں تو جو جس طرح سے ایران نے اپنے آپ کے انسٹیٹیوشنس کو آئیڈیولوجی کو اور ایکسپیرینس کو جس طرح سے مینٹین کیا ہے تو اس کے بیسس پہ جو ہے ایران از اے ڈبل سیولائزیشن, جیسے اسلامک اینڈ پری اسلامک. تو اور ایران نے اس بات کا پوری دنیا میں ثبوت بھی دیا کہ بھائی وہ ڈپلومیٹک سولوشن چاہتا ہے پورے خطے میں, جبکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پوری طرح سے مڈل ایسٹ کو تباہ و برباد کیا. پہلے تو برٹش نے کیا آپ کے بالفور ڈکلیریشن 1917 کے بعد, اس کے بعد پھر امریکہ نے کیا, پھر جب کسی نے وہاں پہ تھوڑا سا سولوشن چاہا میرے خیال سے جو یہ تھے, تو جب آپ نے دیکھا کہ جے ایف کینیڈی نے جب یہ کوشش کی تھی کہ 1950s میں کہ اسرائیل کو روکا جائے, اسرائیل کو روکا جائے کہ وہ نیوکلیئر بم نہیں بنائے, تو آپ نے دیکھا کہ پھر کینیڈی کا جو ہے وہ ان کو مار دیا گیا وہاں پہ. اور اس پہ کتابیں بھی آئیں اور اس میں جو لوگ جو مارنے والے ہیں وہ خود آپ کے انٹرنل ایکٹر بھی ہیں اور ایکسٹرنل ایکٹر بھی. تو شروع سے آپ دیکھیں گے کہ مڈل ایسٹ کو کافی ڈسٹرب کیا گیا اور جب بھی وہاں پہ کوئی طاقتیں ابھری تو ان کو تباہ کیا, جیسے آپ کے لیبیا کو تباہ کیا گیا اور سیریا کو تباہ کیا گیا اور اس کے بعد عراق کو تباہ کیا گیا, پھر یمن کو تباہ کیا گیا. اور عراق میں بھی آپ دیکھتے ہیں جب بھی گورنمنٹ مضبوط ہوتی ہے تو سب سے وہاں پہ, اور سب سے بڑی جو امبیسی امریکہ کی وہ عراق میں آج کے ڈیٹ میں, مطلب اتنی بڑی امبیسی کی ضرورت ہے نہیں. اور پھر آپ دیکھیں گے ان کے بیسز بڑھتے گئے, 10 سے 12 بیسز ہیں, 60 سے 70 ہزار میرے خیال سے 100,000 فوجیں بھی ہیں وہاں پہ امریکہ کی. تو اس میں ایران جو ہے ایک ان کے لیے ایک پریشانی بن رہا ہے. ایک تو آئیڈیولوجیکل جو فورس ہے ایران کے پیچھے جو اسلام کا جو پرنسپلس ہیں وہ پورے دنیا میں مطلب کہ کہا جائے کہ پورے ویسٹ کے لیے مشکل ہے کہ اس کو کس طرح سے ڈینائی کریں, حالانکہ ماڈرنٹی پرنسپل کے لے کر کے اور کافی چیزوں کو لے کے وہ ایران کو اسلام کو ایران کو کافی ڈیمونائز کرنے کی کوشش کی لیکن یہ پاسبل نہیں ہوا. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اب ان کے پاس بہت سارے آئے, پہلے اس کے بعد آیا کہ بھائی فنڈامنٹلزم کا کانٹیکس لایا ایران کے کانٹیکس میں, پھر اسلاموفوبیا اب ایرانوفوبیا چلا, اس کے بعد خمینی صاحب کے بھی خلاف میں طرح طرح کی باتیں ہیں, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پھر یہ آیا کہ بھائی جو ہے یہ ایٹم بم بنا رہا ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ایران نے ایڈیشنل پروٹوکول سائن کیا 2003 میں تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے خطرہ ہے, پھر یہ کہا کہ جو ہے عربوں کے لیے خطرہ ہے, اور پھر وہ ایک شیعہ کریسنٹ کا انہوں نے ایک اپنا ایک میٹافر لایا شیعہ کریسنٹ کا. تو اس میں سب یہ ناکامیاب ہے, لیکن میں مجھے جو لگتا ہے کہ وہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایران جو ہے ایران کے اندر جو بہت سارے جو آپ کے پرو زائنسٹ جو ان کے جاسوس تھے وہ بھی پکڑے گئے, حالانکہ ایران کو کافی نقصان بھی ہوا, ان کے بہت سارے بڑے بڑے سائنٹسٹ پر کافی لوگ وہ جو ہے شہید ہوئے, اور اس لیے کہ کافی زیادہ پیسہ خرچہ کیا جا رہا وہاں کے لوگوں کو پر, لیکن ایران اس کو کنٹرول کیا انٹرنل. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پوری طرح سے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ایران کو اکنامیکلی کس طرح سے کمزور کیا جائے, جس کے لیے انہوں نے جو ہے سینکشنز کا استعمال کیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ جو جب ایران نے یہ کہا جب لاسٹ مومنٹ میں جب کہا کہ اگر میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے نیوکلیئر ڈیفنس کو میں اس کو اس پہ سوچوں میں دوبارہ, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کافی جو ہے امریکہ میں اس پہ بے چینی پڑی, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ لوگ پھر تیار ہوئے کہ ہم بات کریں. اس لیے کہ جب آپ کے پاس طاقت بڑھ جاتی ہے اور ایران ہی ایک واحد ایک طاقتور دیکھیں ایران کے پاس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو مجھے لگتا ہے جو رشیا کے پاس بھی نہیں ہے اور چائنا کے پاس بھی نہیں ہے
جی.
وہ ہے ویل پاور, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. آرمز تو بعد میں دیکھیے حماس سے اس کے پاس ویل پاور ہے, حزب اللہ یہ سب پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ کوئی ٹیررسٹ گروپ نہیں ہے, خود ہی ہیں یہ, ان کی یہ پوری ملت ہے, تو ان کے پاس ول ہے اور ول سب سے امپورٹنٹ, اور پورے ویسٹرن آپ کے تھیوری جو ہے بڑے بڑے آئیڈیالسٹ انہوں نے بھی جو ہے ول کی بات کی ہے. تو ایران کے پاس ول ہے. دوسری چیز ہے کہ ایران کے پاس ہیومن ریسورسز اپنا ہے, یہ ورلڈ کا آپ کے ففتھ لارجسٹ نیچرل تھیوریٹیکل سائنسز میں اس کا
جی
پورے فارماسیوٹیکلس کی اس نے ڈیولپ کیا سارا کو. بہت ساری چیزیں ایران نے تمام مشکلوں میں, بلکہ ایران کی مضبوطی جو ہے مشکلوں میں آئی, مطلب وہی سچویشن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, مطلب کہ زیادہ سے زیادہ مشکلیں اور زیادہ سے زیادہ طاقت.
صحیح,
زیادہ طاقت. تو ہمیں لگتا ہے کہ ایران کو یہ تو چیزیں ہیں بھائی, نیگوسیشن چلتا رہے گا, ویٹکوف صاحب آئیں گے, ہو سکتا ہے کوئی دوسرے صاحب آئیں, پھر تھرڈ راؤنڈ ہو, سارا کچھ ہو, وہ تو چلتا رہے, لیکن ایران جو ہے وہ اپنے تمام حفاظتی دستوں کو, ڈیفنس میکنزم کو جتنا ہو سکے جی. اس کو مضبوط کرتے رہیں, اس لیے کہ جو بدماش لوگ ہوتے ہیں یہ دیکھیے باتوں سے نہیں مانتے.
صحیح,
میں نے ایک بار کہا بھی کہ جس طرح سے فلسطینیوں کے خلاف کیا جا رہا ہے, اگر وہی ریسپانس 10% مل جائے ان لوگوں کو جنہوں نے کیا, تو بالکل شانت ہو جائیں گے وہ برابر کے لیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کائنیٹک پاور ہے یا لیزر پاور ہے یا جتنی بھی طاقتیں ہیں ان کے پاس ہو, اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو بہت ساری کنٹری, میں نے کہا بھی کہ رشک پاور نہیں, حالانکہ رشک بہت بڑا پاور ہے, ول پاور ایران کے پاس ہے, اور یہ بھی جو ہے ہمیں بھی لگتا ہے کہ ڈیفنس پاور بھی جو ایران کے پاس بہت مضبوط ہے, اسی لیے کافی کھلبلی ہے آپ کے اسرائیل, اس لیے اسرائیل نہیں چاہتا ہے کہ اس کی مونوپولی ٹوٹے. اسرائیل کے پاس کم سے کم 400 زیادہ تھرمو نیوکلیئر ویپنس ہیں, یہ ڈیٹا دے رہا ہوں میں 1998 کا, ابھی تو بہت زیادہ ہے اور اس کو ضرورت بھی نہیں اتنی, اور جس طرح سے اس نے تباہی مچائی ہے آپ کے 8 اکتوبر 2023 سے, اسے یہ پتا چلتا ہے کہ نارمل کنٹری نہیں ہے بلکہ ایک پاگل کنٹری بھی نہیں, اس سے بھی زیادہ ایک خطرناک کنٹری ہے.
صحیح,
اور پوری دنیا کا رویہ بھی جو ہے کافی خاموش رہا سارا کچھ. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ خود میں اعتماد کر کے, خود پہ بھروسہ کر کے اور اپنے کو مضبوط کرنے کی چاہیے ہے, اور باقی جو آپ کے ریجنل فورسز ہیں اس میں کوئی نہ ویل ہے ان کے پاس, نہ ڈیفنس ہے. میں آپ کو بتاؤں
جی,
تو جس دن ایران آپ کے جس کو کہا جائے ڈائلیکٹیکل ایڈوانس, اس لیے کہ ایران جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ڈائلیکٹیکل ایڈوانس ڈائلیکٹیکل پروسیس میں ہے
جی.
ڈائلیکٹیکل پروسیس میں مطلب یہ ہے کہ ٹوڈے از گڈ اور ٹمورو از بیٹر اینڈ ڈے آفٹر بیسٹ, مطلب جس کو کہا جائے کہ بالکل لینئر انداز سے جو ہے اس کی ترقی ہو رہی ہے
جی.
تو اگر یہ چیزیں چلتی رہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ریجنل جو سچویشن ہے اس کو بھی ایران آسانی سے کنٹرول کر سکتا ہے, جس میں اسٹیبلٹی ہے اور سیکورٹی ہے, اور جو الائز ہیں آپ کے وہاں پہ ویسٹرن الائز ہیں جن کو کوشش کیا جا رہا ہے کہ ایران کے خلاف ان کو جو استعمال کیا جائے, تو انہیں بھی مجبوری میں جو ہے اپنے آپ کو کنارے کرنا پڑے گا.
جی بہت شکریہ, جی بہت شکریہ ڈاکٹر ارشی خان صاحب آپ کا, اور ڈاکٹر راشد عباس آپ کا, آپ کا بھی شکریہ. پروگرام کے آخر تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا, اجازت دیجیے, خدا حافظ.